بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 3 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کانگریس کی طرف سے اعلانات وفاداری. سر سید پر یہ الزام ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کے طرفدار اور خوش آمدی تھے. مگر ہندو لیڈر کیا تھے؟ کانگریس کے پہلے اجلاس کے صدر مسٹر بینرجی نے کانگریس کے خطبہ صدارت 1885 میں فرمایا، برطانوی گورنمنٹ کا پورا پورا اور مستقل خیر خواہ مجھ سے زیادہ اور میرے ان دوستوں سے زیادہ جو میرے گرد بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں. دادا بھائی نورو جی نے دوسرے سال کے خطاب صدارت میں کہا، ہم کو مردوں کی طرح بولنا اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی تک وفادار ہیں. ہم ان فوائد کو سمجھتے ہیں جو انگریزی حکومت نے ہم کو عنایت کیے ہیں. ہم اس تعلیم کی دل سے قدر کرتے ہیں جو ہم کو دی گئی ہے اور اس نئی روشنی کی جو ہم پر ڈالی گئی ہے. ہمارے اندھیرے کو اس نے اجالا کر دیا ہے اور ہم کو یہ نیا سبق دیا ہے کہ بادشاہ رعایا کے لیے بنائے گئے ہیں، رعایا بادشاہوں کے لیے نہیں بنی ہے. اور یہ نیا سبق ہم نے آزاد انگریزی تمدن کی روشنی میں پڑھا ہے. سر فیروز شاہ مہتا نے 1890 میں کہا، ہماری وفاداری کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے. ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ کرائس کے انڈیا ریفارمرز بل پر بحث کے دوران میں ایک کے بعد ایک کتنے وائس رائے تھے جنہوں نے ہمارے وفادارانہ اور پرامن مقاصد اور کوششوں کی پرزور شہادت دی. گزشتہ چند روز کے اندر ہمارے وزیر ہند نے اس شہادت کی تصدیق کر دی. اسی اجلاس میں مسٹر گھوکلے نے نمک کے محصول کی قرارداد پر اپنی تقریر میں کہا، ہم حکومت برطانیہ کی صلاحیت انصاف سے اپیل کرتے ہیں. ہم ان کے تدبر اور پاک دامنی سے اپیل کرتے ہیں. نہیں، میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، ہم ان کے جذبہ تحرم سے التجا کرتے ہیں. مسٹر پٹابی ستیہ رام لکھتے ہیں، ابتدائی زمانے میں کانگریس کو اپنی وفاداری کے مظاہرے کرنے سے عشق تھا. جب 1914 میں لارڈ پیٹرن لینڈ گورنر مدراس کانگریس کے پنڈال میں آئے تو صرف یہی نہیں کہ ایوان کے تمام آدمی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تالیاں بجائیں، بلکہ مسٹر اے بی پیڈرو کو، جو مہم پر جانے والی ہندوستانی فوج کے بھیجنے پر تقریر کر رہے تھے، روک کر سر سریندر ناتھ بینرجی سے کہا گیا کہ تاج سے وفاداری کے ریزولیوشن کی تحریک کریں، اور انہوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وفاداری کے جذبات کا اظہار کیا. ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب سر جیمس میٹن لکھنؤ کانگریس کے اجلاس 1916 میں آئے. تمام حاضرین اجلاس ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کانگریس کے لیڈر برسوں اسی طرح اپنی تقریروں میں اور اپنے ریزولیوشنوں میں حکومت برطانیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہے. سر سید کو اپنی اور مسلمانوں کی وفاداری کا اعلان کرنے کی ضرورت اس لیے درپیش نہیں تھی کہ انگریزوں نے ہنگامہ 1857 میں صرف مسلمانوں کو بانی فساد قرار دیا تھا اور بڑے ظلم کے ساتھ ان سے انتقام لے رہے تھے. سر سید کو یہ ناگزیر معلوم ہوا کہ اس انگریزی قوم کا دل مسلمانوں کی طرف سے صاف کریں جو استحکام کے ساتھ ہندوستان پر مسلط ہو چکی تھی. مگر ہندوؤں کو کیا ہوا تھا؟ وہ ہندوستان پر دخل حاصل کرنے کی سعی میں ابتدا سے انگریزوں کے معین و مددگار تھے، لہٰذا ان کے معتمد اور محبوب تھے. حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے بڑی ذہانت سے ہندوستان میں اپنی سیاسی تجربات استعمال کیے. مسلمانوں کو ان کی تہذیب، تمدن، علم اور سیاسی اقتدار کے بلند مقام سے گرا کر اور بلا آخر ان پر معاش کے تمام دروازے بند کر کے اور حکومت کی تعزیر سے ڈرا کر اطاعت پر مجبور کیا، اور ہندوؤں کو یہ یقین دلا کر کہ برطانیہ کی طاقتور سنگینیوں کی حمایت میں ان کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا، اپنی وفاداری پر آمادہ کیا. جس انداز کی پارلیمنٹری حکومت کا 1861 میں آغاز کیا گیا وہ صاف اسی نتیجے کی طرف اشارہ تھی. سر سید نے اس ہولناک انجام سے بچانے اور اتنی مہلت حاصل کرنے کے لیے کہ اعلیٰ تعلیم پا کر مستقبل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے الگ رہ کر انگریزوں کا اعتماد حاصل کریں۔ اس طرح انگریزوں نے اپنی وفاداری کے معاملے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان رقابت پیدا کر دی۔ کسی غیر ملک میں غیر قوم کے حکمرانوں کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ مسلمان مجبور ہوئے ہندوؤں کے طرز عمل کی وجہ سے۔ انہوں نے بغیر مسلمانوں سے مشورہ کیے اور بغیر ان کے تاثرات کا انتظار کیے تاجیل کے ساتھ پیش قدمی کر کے انگریزوں کی تعلیمی، انتظامی اور سیاسی پالیسیوں کے نفاذ میں انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو یہ جتا دیا کہ مسلمانوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاچار ہو کر مسلمانوں کو ہر صورتحال گوارا کرنی پڑی۔ سن 1892 کا آئین۔ مارکوریس آف لینڈ سٹون وائس رائے تھے۔ ان کے عہد حکومت میں برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستانی کونسلوں کے لیے آئین 1892 مستور کیا اور اس سے سن 1861 کے آئین کی ترمیم ہو گئی۔ اس کے روز سے مرکزی اور صوبائی کونسلوں کی رکنیت کی تعداد میں اضافہ ہوا اور بعض غیر سرکاری ممبران کو اس کا موقع دیا گیا کہ انتظامی امور پر حکومت سے سوالات کریں اور سالانہ بجٹ پر بحث۔ یہ بڑی بات تھی اور کانگریس نے اس کو اپنی فتح سمجھا۔ اس آئین کے تحت 1893 میں انتخابات ہوئے۔ انتخابی حلقے مخلوط تھے۔ ان میں مسلمان امیدواروں کا جو حشر ہوا وہ ظاہر ہے۔ میونسپل اور ڈسٹرکٹ کونسلوں کے انتخابات میں جو ہو چکا تھا اسی کا اعادہ ہوا۔ باب نمبر 3، منٹو مارلے اصلاحات۔ ہندی کا فتنہ۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ حالات میں تیزی سے تبدیلی ہوئی۔ سر اینتھونی میک ڈونلڈ نے بہار میں بحیثیت کلیکٹر اردو زبان اور فارسی رسم الخط کی جگہ بہاری، ہندی اور کیتھی رسم الخط رائج کرا دیا تھا۔ یو پی میں وہ لیفٹیننٹ گورنر ہو کر آئے۔ ہندوؤں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اردو کی مخالفت کی وہ شورش جو انہوں نے سن 1867 میں بنارس سے شروع کی تھی اور جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر متحد کرنا ناممکن ہے، مارچ 1898 میں پھر اٹھائی۔ انہوں نے یو پی گورنمنٹ میں ایک میموریل پیش کر کے یہ مطالبہ کیا کہ بجائے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے ہندی بھاشا اور دیوناگری رسم الخط دفاتر میں رائج کیا جائے۔ سر اینتھونی میک ڈونلڈ نے ہندوؤں کی یہ درخواست اس صورت میں منظور کی کہ 8 اپریل سن 1900 کو ایک ریزولوشن شائع کیا جس میں بعض سرکاری اعتراض اغراض کے لیے ہندی بھاشا اور دیوناگری رسم الخط کے استعمال کی اجازت دے دی۔ سر اینتھونی میک ڈونلڈ کی یہ حرکت ہندوستان کے مستقبل، ہندو مسلم اتحاد اور مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور علمی ورثے کے لیے خطرناک تھی۔ سر سید کے زمانے سے علی گڑھ مسلمانوں کی قومی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس واقعے سے 2 سال پہلے سر سید کا انتقال ہوا۔ علی گڑھ کالج کے آنری سیکرٹری نواب محسن الملک ہوئے۔ سر سید کی تمام قومی ذمہ داریاں ان پر عائد ہو گئیں۔ اب مسلمانوں کے لیڈر نواب محسن الملک تھے۔ مسلمانوں کے جذبات کا صحیح اندازہ کر کے انہوں نے 13 مئی 1900 کو علی گڑھ کے ٹاؤن ہال میں ایک عام جلسہ کیا، اردو ڈیفنس ایسوسیشن قائم کی اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی طرف سے میموریل پیش کرنے کے لیے مسلمانوں نے برصغیر کے نمائندوں کا ایک وفد یو پی گورنمنٹ میں بھیجیں۔ جلسے نے نواب محسن الملک کو یہ اختیار دیا کہ مسلمان نمائندوں کا جلسہ منعقد کریں اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں ان کی جو سرگرمیاں ہوں ان میں یہ احتیاط مد نظر رہے کہ ہندوؤں کی مخالفت کا انداز نہ پیدا ہو۔ مگر اس زمانے کا انگریز لیفٹیننٹ گورنر فرعون ہوتا تھا۔ نواب محسن الملک کی اس جسارت پر میک ڈونلڈ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے صوبے کے ان عمرہ اور روسا کو جو علی گڑھ کالج کے معاون اور سرپرست تھے اپنی ناراضگی سے آگاہ کیا۔ اس کے باوجود نواب محسن الملک نے 18 اگست 1900 کو لکھنؤ میں مسلمانوں کا مجوزہ نیابی جلسہ منعقد کیا اور اس میں بڑی پرزور تقریر کی۔ اس پر سر اینتھونی میکڈونلڈ خود علی گڑھ آئے. انہوں نے ٹرسٹیوں کا جلسہ طلب کیا. 26 اگست 1900 میں اس میں تقریر فرمائی. اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا. یہ الزام لگایا کہ اس تحریک کی تائید میں کالج کے طلبہ سے پروپاگنڈے کا کام لیا گیا اور اساتذہ، آنری سیکرٹری اور بعض ٹرسٹیوں نے نمایاں حصہ لیا. بالآخر انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر یہ طریقہ جاری رکھا تو کالج کو گورنمنٹ سے جو امداد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے گی. صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے صوبے کے بعض اضلاع کا دورہ کر کے مسلمان رئیسوں کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کی تائید کی تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کالج کو حکومت کے قہر سے محفوظ رکھنے کے لیے نواب محسن الملک نے آنری سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. مسلم ہندوستان میں شور مچ گیا. مسلمان اخبارات اور انجمنوں نے نواب محسن الملک کے استعفے کو قوم کے لیے ایک مصیبت قرار دیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. نواب صاحب کو قوم کا مطالبہ قبول کرنا پڑا، مگر اس شرط پر کہ میعاد خدمت پوری ہونے کے بعد پھر ان سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ دوبارہ کالج کے آنری سیکرٹری کا عہدہ قبول کریں گے. لیکن 1902 میں مسلمانوں کی درخواست پر ان کو یہ بھی کرنا پڑا. البتہ ان کو اس مرتبہ یہ آزادی دی گئی کہ ذاتی حیثیت سے وہ سیاسی معاملات میں حصہ لے سکیں گے. نئے لیفٹیننٹ گورنر جیمس لاٹوش نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ ہو کر رہا کہ اردو کے ساتھ ایک حد تک ہندی زبان اور ناگری رسم الخط سرکاری کارروائی میں داخل ہو گیا. تقسیم بنگال. ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت میں بنگال بہت بڑا صوبہ تھا. بہار، اڑیسہ، آسام، بنگال سب ایک جگہ. 1803 میں ضرورت محسوس ہوئی کہ فورٹ ولیم پریزیڈنسی کا رقبہ تقسیم کیا جائے تاکہ انتظام میں سہولت ہو. 1874 میں آسام اور اس کے ساتھ سلہٹ، کچھار اور گولپڑا تین اضلاع کو، جن کی زبان بنگلہ تھی، الگ کر کے چیف کمشنری بنا دیا گیا. بنگال پھر بھی بہت بڑا تھا. اس کا رقبہ 189,000 مربع میل تھا اور آبادی 7,80,00,000 نفوس تھی. اس وسعت کی وجہ سے اس صوبے کی انتظامی حالت، جو اب بھی کئی صوبوں کا مجموعہ تھا، نہایت خراب تھی، اور بالخصوص مشرقی بنگال کی. فاصلے بعید اور راستے برے، اس لیے لیفٹیننٹ گورنر اپنی 5 سالہ میعاد خدمت کے دوران میں ڈھاکہ اور چٹاگام جیسے اہم مقامات کا دورہ ایک دفعہ سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی بنگال کے کسانوں کی حالت بڑی تباہ رہی. ان ہندو زمینداروں کے کارندے، جن کا مستقل قیام مغربی بنگال میں تھا، ان کو بری طرح لوٹتے تھے. سرکاری نظم و انتظام نہایت کمزور تھا. جرائم کا ارتکاب وسیع پیمانے پر اور آزادی سے ہوتا تھا. مشرقی بنگال کے باشندوں کی تعلیم کی طرف، جو کثرت سے مسلمان تھے، کوئی توجہ نہ تھی. آمد و رفت کے راستے اور رسل و رسائل کے وسائل بری حالت میں تھے. مشرقی بنگال کے شعبہ رفاع عامہ کا مت کا جتنا محصول ہوتا تھا، وہ کلکتے اور مغربی بنگال کے دوسرے حصوں کی ترقی پر خرچ ہوتا تھا. بنگال، آسام اور ممالک متوسط ان تین صوبوں کے درمیان اڑیسہ تقسیم تھا. اڑیسہ کے لوگوں نے یہ خواہش کی کہ ان کا علاقہ ایک انتظام کے تحت ہو، اور یہ تینوں صوبے اس سے پریشان تھے کہ ان کو اپنے ہاں آڑیا زبان میں کارروائی کا اہتمام کرنا پڑتا تھا. اڑیسہ کے لوگوں کی درخواستوں اور عرضداشتوں کے سلسلے میں بنگال کی تقسیم کا مسئلہ اتفاق سے لارڈ کرزن کے سامنے آ گیا. تقسیم کی کئی اسکیمیں تھیں. کرزن نے غور و خوض کے بعد ایک اسکیم پسند کی، جس کے روح سے بنگال مغربی اور مشرقی بنگال میں تقسیم ہو گیا. مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت رہی اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی. ڈھاکہ مشرقی بنگال کا صدر مقام قرار پایا. اس تقسیم سے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح کے مواقع پیدا ہو گئے. جس وقت تقسیم کی قطعی اسکیم شائع ہوئی، مسلمانوں نے بڑے جوش سے اس کا خیر مقدم کیا. نواب سلیم اللہ بہادر، نواب ڈھاکہ نے اس تقسیم کے نفاذ کے روز 16 اکتوبر 1905 منشی گنج میں تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا، اس تقسیم نے ہماری بے عملی رفع کر دی اور ہم کو جدوجہد کی طرف متوجہ کر دیا۔ انہوں نے اور ان کے رفقا نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی تنظیم اور سیاسی اور معاشرتی امور میں ان کی ترجمانی کے لیے ایک انجمن قائم کریں۔ چنانچہ وہ قائم ہو گئی۔ اس کا نام محمدن پروونشنل یونین رکھا گیا۔ کلکتہ کے ہندوؤں نے اس پر سخت شورش کی۔ کانگریس نے اپنے طریقے پر ہندوستان گیر ایجیٹیشن کیا۔ ہندو بنگالی تشدد پر اتر آئے۔ انہوں نے انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا، سودیشی کی ترویج کی، بم اور پستول سے حملے کرنے لگے۔ وہ جوش میں دیوانے تھے، مگر یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچ رہا تھا، اوصاف کی حد تک، اور ہندوؤں سے وہ چھینا جا رہا تھا جو ہر بنائے ناانصافی ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ کانگریس کی یہ شورش سوائے فرقہ وارانہ عداوت، تعصب و حرص کے اور کچھ نہ تھی۔ اس تحریک کے پس منظر میں مذہبی جوش و جنون کا سخت ہنگامہ تھا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں بابو رام موہن رائے نے دھریت کا مقابلہ کرنے کے لیے یا عیسائی مشن کی سرگرمیوں سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کی ایک تحریک شروع کی تھی۔ اس سے برہمو سماج پیدا ہوا۔ بابو رام موہن رائے کے بعد کشیپ چند رائے نے اس کو اور زیادہ آگے بڑھایا۔ بنگال کی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ایسی ہی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً پونا میں پرارتھنا سماج، اس کے لیڈر ایم جی رانا ڈے تھے۔ شمالی ہند میں آریا سماج، مدراس میں تھیوسوفیکل سوسائٹی۔ تمام قرائن اس تائید میں ہیں کہ آریا سماج انگریزوں کی سازش سے وجود میں آیا اور انگریزوں ہی نے سوامی دیانند سرسوتی کی شخصیت کی تعمیر کی، ورنہ وہ متھرا میں محض ایک ذہین طالب علم تھے۔ آریا سماج کی تقویت اور فرق میں تھیوفیسیکل سوسائٹی نے اسنا کی خدمات انجام دی۔ آریا سماج ابتدا سے ہی جارحانہ انداز میں اسلام کے خلاف ہے۔ سوامی شردانند اور لالا لاجپت رائے اسی کے دو بڑے لیڈر تھے۔ عرصے بعد سوامی شردانند بے شدی کی تحریک شروع کر کے اس ہندو مسلم اتحاد کو تباہ کیا جو خلافت اور عدم تعاون کے زمانے میں بڑے کوشش سے ترقی کی کئی ابتدائی منازل طے کر چکا تھا، اور لالا لاجپت رائے نے ہندو سنگھٹن کی تحریک شروع کر کے فرقہ وارانہ ہنگاموں کے لیے ہندوؤں میں ایک ولولہ پیدا کر دیا۔ جس زمانے میں بنگال تقسیم ہوا، ہر صوبے کے ہندوؤں میں اس کے لیے بڑا جوش تھا کہ ویدوں کے مطابق ہندو مذہب کی تجدید کی جائے، اور یہ جوش کانگریس کی سرگرمیوں میں ہی منعکس ہوا۔ تلک جیسے عظیم کانگریسی لیڈر نے، جس کو سیاست میں امتیازی مقام حاصل تھا، گنپتی کی پوجا استر نو جاری کی، گاؤں کشی کے اشتداد کے لیے انجمن قائم کی۔ اس پر اصرار کیا کہ ہندوؤں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس وقت چاہیں مسجدوں کے سامنے باجا بجائیں، اور شیوا جی کو قومی ہیرو بنا کر ہندوؤں کے سامنے پیش کیا۔ ہندوؤں کی جتنی مذہبی تحریکیں عیسائی مشن اور مغربی مفاد پرستی کی مخالفت میں شروع ہوئی تھیں، ان سب کا رخ ہندو لیڈروں نے مسلمانوں کی طرف پھیر دیا، اور وہ سب باقیادت کانگریس تنسیخ تقسیم بنگال کی کوششوں میں مصروف ہو گئیں۔ مسلمانوں نے سیاست کی طرف توجہ کی۔ بنگال کو انگریزوں نے اپنی انتظامی مصلحت سے تقسیم کیا تھا۔ ہندوؤں نے اور کانگریس نے اس کی مخالفت اس لیے کی کہ اس سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو نفع پہنچ رہا تھا، اور مغربی بنگال کے ہندو مشرق بنگال سے جو ناجائز فائدے حاصل کر رہے تھے، ان کو روکا جا رہا تھا۔ بے شک تنسیخ تقسیم بنگال کی کوششوں میں تشدد پسند بنگالیوں نے کالی کی پوجا کر کے انگریزوں کو قتل کیا، مگر اس تحریک کے اصل ہدف مسلمان تھے۔ بڑے عزم اور ارادے کے ساتھ ذی وقار اور معتبر انگریزوں نے یہ اعلانات کیے کہ تقسیم بنگال ایک قطعی فیصلہ ہے، منسوخ نہیں ہو سکتا، مگر ہندوؤں کی طرف سے اس کی مخالفت میں کمی نہ آئی۔ کانگریس اپنے ریزولیوشنوں میں بڑی بے باکی سے اس کی مخالفت کرتی رہی، اور مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی انجمن نہیں تھی جو کانگریس کی مخالفت کا جواب دیتی۔ مسلمان ابھی تک سیاست سے الگ تھے۔ مسئلہ تنسیخ تقسیم بنگال کے خلاف نہایت کمزوری کے ساتھ ان کی انفرادی آوازیں اٹھتی تھیں اور ہندوؤں کے اجتماعی شور و غضب میں گم ہو جاتی تھیں۔ لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ سر کیمبل بینر مین اس میں وزیر اعظم تھے اور مسٹر مورلے وزیر ہند۔ کانگریس کو لارڈ مورلے سے بھی عقیدت تھی اور لبرل پارٹی کے ساتھ کانگریس کا ویسا ہی ساز تھا جیسا بعد میں لیبر پارٹی کے ساتھ ہوا۔ اس وزارت نے 1905 میں یہ اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ ہندوستان میں نئی اصلاحات نافذ کرنے کی ضرورت پر غور کر رہی ہے۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ وہ لاکھ سیاست سے الگ رہیں، مگر سیاست نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ملک کی ہر تحریر اور حکومت کا ہر اقدام ان پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح زمین کی چیزوں پر بارش، دھوپ اور ہوا، مگر مسلمانوں کے حق میں ضرر کے ساتھ۔ تقسیم بنگال کے خلاف کانگریس کا ایجیٹیشن اور حکومت برطانیہ کا یہ اعلان دیکھ کر محسن الملک نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے حقوق و مفاد کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ رفقا کے مشورے سے نواب محسن الملک نے یہ طے کیا کہ وائسرائے کے پاس مسلمانہ نے ہند کے نمائندوں کا ایک وفد جائے۔ 15-16 ستمبر 1906 کو لکھنؤ میں ان نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں وفد کے متعلق تمام امور کا فیصلہ کیا گیا اور غور و بحث کے بعد ایڈریس کا مضمون منظور ہوا۔ ہز ہائنس آغا خان کی سرکردگی میں 1 اکتوبر 1906 کو یہ وفد شملہ میں لارڈ منٹو سے ملا، جو اس وقت ہندوستان میں وائسرائے تھے۔ ہز ہائنس آغا خان نے وفد کی طرف سے وہ ایڈریس پڑھا جو نواب عباد الملک نے لکھا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی شکایات، دشواریوں اور حق تلفی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں نے درج ذیل مطالبات کیے تھے۔ نمبر ایک، نیابی نظامات کا طریقہ انتخاب ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کے لیے یہ حق ہو کہ وہ خاص حلقوں سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔ نمبر دو، ان کی تاریخی اہمیت اور سیاسی حیثیت کا لحاظ کر کے مسلمانوں کو اس سے زیادہ نشستیں دی جائیں جتنی کہ ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو مل سکتی ہیں۔ نمبر تین، ایک معینہ تناسب کے مطابق گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ ملازمتوں پر مسلمانوں کا تقرر کیا جائے۔ ہائی کورٹس کے ججوں، چیف کورٹس کے ججوں اور ایگزیکٹو کاؤنسل کے ممبران کی حیثیت سے ان کا تقرر ہونا چاہیے۔ نمبر چار، یونیورسٹی کے سینڈیکیٹوں اور سینیٹوں میں مسلمانوں کے لیے چند نشستیں محفوظ کی جائیں۔ نمبر پانچ، مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے امداد دی جائے۔ برصغیر کی نیابی حکومت کے نظام کی حدود کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی تشخص کی بقا کے لیے جو بہتر سے بہتر تدبیر مسلمان لیڈر پیش کر سکتے ہیں وہ انتخاب جداگانہ ہے جو ان تجاویز میں مانند درج ہے۔ لارڈ منٹو نے انگریز مدبروں اور ماہرین سیاست کے معمول کے مطابق گول جواب دیا مگر امید افزا۔ انہوں نے کہا، میں ایسی ہی پختگی سے اس کا قابل ہو گیا ہوں جیسے مجھے یقین ہے کہ آپ قابل ہیں کہ کوئی انتخابی نیابت جو ان فرقوں کے عقائد اور ان کی نظر روایات کو نظر انداز کر کے جن سے اس بر اعظم کی آبادی مرکب ہے انفرادی حق رائے دہندگی کے مقصد کی منظوری کے لیے ہوگی، ایسی ناکامی پر منتنج ہوگی جس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ آخر میں وائسرائے نے پھر کہا، میں آپ سے بالکل متفق ہوں، میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان جماعت اس پر یقین کر سکتی ہے کہ کوئی جدید انتظامی تنظیم جس سے میرا تعلق ہوگا اس میں ایک فرقے کی حیثیت سے ان کے سیاسی حقوق اور مفاد کا تحفظ کیا جائے گا، اور یہ کہ آپ اور ہندوستان کے لوگ اس کے لیے برطانوی راج پر پورا اعتماد کریں کہ جس طرح ہمیشہ اس نے فخر کے ساتھ کیا ہے، اس عظیم مخلوق کے مذہبی عقائد اور قومی روایت کا احترام کرے گا جس پر ملک معظم کی سلطنت کی آبادی مشتمل ہے۔ اس تقریر میں لارڈ منٹو نے یہ بھی کہا، جیسا کہ میں سمجھا ہوں یہ دعویٰ آپ کے ایڈریس کا حاصل ہے کہ نہایت کے نیابت کے ہر طرز میں کا اس کا اثر میونسپل بورڈ پر ہو، ڈسٹرکٹ بورڈ پر ہو یا مجلس وزان قانون پر، جس میں بھی انتخابی نظام داخل کرنے کی تجویز ہو یا اس میں کسی اضافے کی، مسلمان جماعت کی نیابت جماعت کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ میں اس میں آپ سے بالکل متفق ہوں۔ مسلمانوں کے سیاسی اغراض و مقاصد کی ترقی، نگرانی، حفاظت اور تقویت کے کے لیے عرصے سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی سیاسی انجمن ہو۔ اردو ہندی کے مسئلے میں آنری سیکرٹری علی گڑھ کالج کی مداخلت سے جو دشواری درپیش آئی تھی، اس وجہ سے انجمن کی ضرورت شدید تر ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں نواب وقار الملک نے اس کے لیے ایک دورہ بھی کیا تھا، مگر اس وقت کوئی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اب حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ وہ نئی اصلاحات کا نفاذ کرے گی، نواب محسن کے اس اقدام کے بعد کہ معین مطالبات کے ساتھ وہ وائسرائے کے پاس وفد لے گئے، مسلمانوں کی ایک سیاسی انجمن بالکل ضروری ہو گئی، مسلم لیگ قائم ہوئی۔ وائسرائے سے ملاقات کے بعد وفد کے ارکان نے شملے ہی میں سیاسی انجمن کے قیام کے مسئلے پر گفتگو کی۔ سر سلیم اللہ نواب ڈھاکہ نے آل انڈیا کانفیڈنسری کے متعلق اپنے نوٹ شائع کیے۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس منعقدہ ڈھاکہ کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 کو بصدارت نواب وقار الملک مسلمان لیڈروں کا ایک سیاسی جلسہ ہوا۔ نواب وقار الملک نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا، جس مقصد کے لیے آج ہم مجتمع ہوئے ہیں وہ نیا نہیں ہے، یہ اسی روز پیدا ہو گیا تھا جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہاں تک کہ سر سید احمد خان مرحوم، جن کی مدبرانہ اور دور اندیشانہ پالیسی کے ہم ہمیشہ مرہون منت رہیں گے، کانگریس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے دلیری سے کوشش کی کہ ان کی فلاح اور سلامتی اس میں ہے کہ کانگریس میں شرکت سے اجتناب کریں۔ یہ نصیحت ایسی صائب تھی کہ آج اگرچہ وہ ہم میں نہیں ہیں، تاہم مسلمان اسی رائے پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی اہمیت نمایاں ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ کانگریس کا یہ بڑھتا ہوا داخلی اور خارجی اثر دیکھ کر، جو بنگال کی تقسیم کا نتیجہ ہے، اور حکومت کا یہ ارادہ معلوم کر کے کہ وہ مجالس واضحان قانون میں توسیع کرنا چاہتی ہے، وفد کی صورت میں مسلمان وائسرائے کے سامنے گئے اور انہوں نے اپنی ضروریات اور ناانصافیاں ان کے سامنے پیش کر دیں، جو بحیثیت قوم ان کو برداشت کرنی پڑی تھیں۔ وفد کی کارروائی اور وائسرائے کا جواب اخبارات میں شائع ہو چکا ہے۔ مسلمان لیڈروں نے جو شملے میں ارکان وفد کی حیثیت سے مجتمع ہوئے تھے، اس پر غور کرنے کے بعد کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے کیا مستقل تدابیر اختیار کی جائیں، یہ تہیہ کیا ہے کہ آخر دسمبر میں مختلف صوبوں کے نمائندے ڈھاکہ میں جمع ہوں اور اس مسئلے کا فیصلہ کریں۔ مسلمان ہندوستان میں اپنی دوسری ہمسایہ قوموں سے ایک خمس کے قریب ہیں، اور اس لیے یہ ایک صاف مضمون ہے کہ اگر کسی وقت برٹش حکومت ہندوستان میں قائم نہ رہی تو اس وقت وہی ملک و قوم پر حکمران ہوگی جو تصادم میں ہم سے 4 حصے زیادہ ہے۔ اور اب صاحبو، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس بات پر غور کرے کہ اس وقت ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہمارا مال، ہماری آبرو، ہمارا مذہب سب خطرے میں ہوگا، جبکہ آج برٹش کی زبردست سلطنت اپنی رعایا کی محافظ ہے۔ جس قسم کی مشکلات بسا اوقات ہم کو اپنے ہمسایہ دوستوں سے پیش آتی رہتی ہیں، اس کی نظائر کم و بیش ہر صوبے میں موجود ہیں۔ تو وائے اس وقت پر جب ہم ان لوگوں کا محکوم ہو کر رہنا پڑے جو اورنگزیب کا بدلہ سدا برس کے بعد آج ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ البتہ ہمارا یہ فرض بھی ضروری ہے کہ جہاں تک ہمارا ایلیوژنز کام دے، وہاں تک ہم اپنے دوستوں کو غلط راستے پر جانے سے روکیں، اور بحیثیت ان کے ہمسایہ ہونے کے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور اپنے حقوق و مقاصد کو ملحوظ رکھ کر سوشل طور پر ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کو قائم رکھیں۔ نواب وقار الملک کی تقریر کے بعد نواب سلیم اللہ رئیس ڈھاکہ نے مندرجہ ذیل ریزولوشن پیش کیا، اور حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی اور مولانا ظفر علی خان نے اس کی تائید کی۔ قرار پایا کہ یہ جلسہ جو ہندوستان کے مختلف حصوں کے ان نمائندوں پر مشتمل ہے جو ڈھاکہ میں جمع ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک سیاسی انجمن قائم کی جائے جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہو، اور جس کے اغراض و مقاصد حسب ذیل ہوں۔ الف، ہندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کی طرف سے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا، اور کسی آئندہ تدبیر کی نسبت حکومت کے ارادوں کے متعلق اگر کوئی بدگمانی پیدا ہو تو اس کو رفع کرنا۔ بے، مسلمانان ہند کے سیاسی حقوق اور مفاد کی حفاظت کرنا، اور انہیں آگے بڑھانا، اور ان کی ضروریات اور تمناؤں کی حکومت کے سامنے ادب سے ترجمانی اور نیابت کرنا۔ جیم، دوسری جماعتوں کے خلاف مسلمانوں میں جذبات عداوت کی نشوونما کا اس طریقے پر انسداد کرنا کہ لیگ کے مذکورہ بالا اغراض و مقاصد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کا دستور وضع کرنے کے لیے 60 ارکان کی کمیٹی مقرر کی گئی۔ پھر وہ دستور تمام ارکان کے پاس غور و تنقید کے لیے بھیجا گیا۔ جن لیڈروں نے مسلم لیگ کے جلسہ تاسیس میں شرکت کرنی تھی، ان میں سے چند یہ تھے: نواب سلیم اللہ ڈھاکہ، نواب سید نواب علی چودھری بوگرا بنگال، مسٹر شاہدین جو بعد میں جسٹس ہوئے لاہور، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی۔ مسلم لیگ کی تاسیس کا خیال خود مسلمانوں کو پیدا ہوا اور انہی نے اسے قائم کیا۔ مسلم لیگ کے بانیوں میں نہ کوئی ہیوم تھا، نہ اس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے کوئی انگلستان گیا، نہ کسی نے ربن ڈلہوزی یا جان برائٹ سے مشورہ کیا، اور نہ کسی سے اس کی تائید و حمایت کے لیے درخواست کی گئی۔ مسلم لیگ کے بانی اور اس کی تعمیر و تنظیم میں صحیح کرنے والے نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک تھے، اور کاردار پرواز خاص مولانا محمد علی، جن کے نام کی نسبت آزادی مردانگی، اخلاص، ایثار اور قربانی کا برصغیر پاک و ہند میں اعتبار قائم ہوا۔ مشہور ہے کہ مسلم لیگ کا پہلا دستور مولانا محمد علی ہی نے لکھا۔ اس طرح مسلم لیگ وجود میں آئی اور اس نے مسلمانوں کی تمام مہمات کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ اجلاس 29-30 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ مجوزہ دستور کی منظوری دینے کے بعد یہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ صدر اجلاس بمبئی کے سر آدم جی پیر بھائی تھے۔ دوسرا اجلاس بصدارت مسٹر شاہد بن علی گڑھ میں منعقد ہوا 18 مارچ 1908۔ اکتوبر 1907 میں نواب محسن الملک کا انتقال ہوا۔ نواب وقار الملک ان کی جگہ علی گڑھ کالج کے آنری سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ان دونوں کی جگہ جو مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے، میجر سید حسین بلگرامی مسلم لیگ کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور ہز ہائنس آغا خان صدر۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام صوبوں میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم کی جائیں۔ پنجاب کی صوبہ مسلم لیگ پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، مرکزی لیگ سے اس کا الحاق کیا گیا۔ صوبہ سے ارکان منتخب ہوئے اور ان سے مرکزی لیگ قائم ہوئی۔ شملے میں وفد نے جو مطالبات پیش کیے تھے، وہی مطالبات مسلم لیگ نے اپنے ریزولوشنوں میں کیے، اور مزید یہ کہ جوڈیشنل اور ایگزیکٹو، عدلیہ اور عاملہ کو الگ الگ کیا جائے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی، جس وقت آئینی اصلاحات کا مسودہ شائع ہو تو وہ اس پر غور کرے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک کمیٹی لندن میں قائم کی گئی، جس کے صدر سید امیر علی تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس کمیٹی کو مالی امداد دی جائے۔ بعد میں یہی کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ کی شاخ لندن قرار پائی۔ اب سارے مسلم لیگ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کر رہی تھی، اور کانگریس اس کی مخالفت۔ یہ مسئلہ فیصلہ طلب ہے کہ مسلم لیگ کے مطالبہ جداگانہ انتخاب نے مطالبہ پاکستان کی طرف رہنمائی کی، یا کانگریس اور ہر ہندو انجمن کی مخالفت جداگانہ انتخاب نے۔ سن 1882 کے میونسپل اور ڈسٹرکٹ کونسلر ایکٹ اور سن 1892 کے کونسلر ایکٹ کے عمل میں مخلوط انتخاب کے تجربے کے بعد مسلمان اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ برصغیر پاک و ہند میں، جو مختلف اقوام کا وطن ہے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، آزادی سے بسر کرنے کے لیے اور دوامن آزادی کی حفاظت کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ تعاون کی واحد منصفانہ تدبیر جداگانہ انتخاب ہے۔ بے شک اس تدبیر کی تکمیل کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کی نیابت میں توازن بھی ضروری تھا، اور ایسے کنونشن قائم کرنا بھی ضروری جن سے جمہوریت کی ظاہری مراسم کی نہیں بلکہ روح کی حفاظت ہوتی۔ مگر کانگریس جداگانہ انتخاب کی مخالفت پر جمی رہی۔ اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت بڑھی۔ ہندوؤں کے بد ارادے ظاہر ہوئے، اور مسلمانوں کی اس رائے کی تصدیق ہو گئی کہ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں، اور جب ملک آزاد ہو تو دونوں کے لیے جدا گانا سیاسی نظامات چاہیے۔ اصلاحات کے متعلق گورنمنٹ کا مراسلہ آیا، مسلم لیگ کی سب کمیٹی نے اس پر اپنی رائے ظاہر کی۔ اس نے ایڈوائزری کاؤنسل کا خیال پسند کیا اور اس سے اتفاق کیا کہ امپیریل کاؤنسل میں کچھ عرصے تک سرکاری ارکان کی اکثریت رہے۔ صوبائی کاؤنسلوں کے لیے مسلم لیگ نے اس حق کا مطالبہ کیا کہ مسلمان جداگانہ حلقوں سے اپنے نمائندے منتخب کریں اور جن صوبوں میں ان کی اقلیت ہے وہاں ان کی سیاسی اہمیت کا خیال کر کے ان کو آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں، اور یہ کہ میونسپل بورڈ اور ڈسٹرکٹ بورڈ میں بھی جدا گانا انتخاب کا اصول نافذ کیا جائے۔ مسلمانوں کو اپنے لیے جدا گانا انتخاب کا اصول منظور کرانے میں دشواری اس وجہ سے پیش آئی کہ خود انگریزوں کے مزاج میں جدت نہیں ہے، وہ نہایت قدامت پسند اور لکیر کی فقیر قوم ہیں، جو باتیں خود ان کے برتاؤں میں ہیں بس انہی کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ بہت سی قومیں تھیں اور نہ کوئی ایسی قوم جیسے ہندو جو دوسرے عناصر آبادی کو ہضم، جذب اور فنا کرنے کے در پہ ہو، اس لیے ان کی سمجھ میں جدا گانا انتخاب آتا ہی نہیں تھا۔ نواب وقار الملک نے جدا گانا انتخاب کی اہمیت، ضرورت اور مصلحت پر مضامین لکھے اور یہ بتایا کہ مخلوط انتخاب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی انات کا باعث ہوگا۔ تمام ہندوستان میں صرف دو ایسے دور اندیش اور منصف مزاج ہندو نکلے جنہوں نے مسلمانوں کا نقطہ نظر سمجھا اور جدا گانا انتخاب کی تائید کی۔ ان میں سے ایک ایس پی سنہا تھے جو بعد میں لارڈ سنہا ہوئے، اور دوسرے مسٹر گھوکلے۔ بہرحال مسلم لیگ کو کامیابی ہوئی۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے یکم اکتوبر 1908 کو وزیر ہند کی خدمت میں جو مراسلہ بھیجا، اس میں مسلمانوں کے لیے جدا گانا حق انتخاب کے اصول کی تائید کی۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے نائب وزیر ہند نے اعلان کیا، بلا شبہ مسلمانوں کے لیے جدا گانا رجسٹر ہوگا۔ ہم کو یہاں پہلی نظر میں یہ بات قابل اعتراض معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے اور وہ مذہب کے بنا پر گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مگر یہ ماضی کی تاریخی روایت میں بہت عمیق ہے اور جماعتوں کی عادتوں اور معاشرتی رسوم و رواج کے اختلاف پر مبنی ہیں۔ منٹو مارلو اسکیم کی بنیاد اس حقیقت پر تھی کہ ہندوستان کی آبادی بہت سی نسلوں، طبقوں، گروہوں اور مذہبی جماعتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا ان نسلوں، گروہوں، طبقوں اور مذہبی جماعتوں کی نیابت ہونی چاہیے، بلا تفریق و تمیز عوام کی نہیں۔ یہ اصول بالکل صحیح تھا۔ جب منٹو مارلو اسکیم کے تحت نئے ضوابط وضع ہوئے تو مرکزی کونسل میں مسلمانوں کو 5 نشستیں دی گئیں، مدراس، بمبئی، بنگال، بہار، اڑیسہ اور صوبہ جات متحدہ کی طرف سے ایک ایک نمائندہ جدا گانا انتخاب کی بنا پر ہو۔ نیز مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا کہ اگر چاہیں تو عام یعنی غیر مسلم حلقوں سے بھی اپنا انتخاب کرائیں۔ پنجاب سے ایک مسلمان ممبر کی نامزدگی کا گورنر جنرل کو اختیار دیا گیا۔ گورنر جنرل کی کونسل میں ان کی ایگزیکٹو کونسل کے 7 ممبروں کے علاوہ مجموعی طور پر 60 اضافی ممبر تھے۔ منٹو مارلو اسکیم سے جو دوسری تبدیلیاں ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک، مدراس اور بمبئی میں بجائے 3 کے 4 ایگزیکٹو کاؤنسلر رکھے گئے۔ ان کے معاملے میں یہ قید تھی کہ تاج کے ملازم افسر 2 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، بہار اور اڑیسہ جو نئے صوبے تھے اور بنگال دوبارہ متحد ہونے کے بعد لیفٹیننٹ گورنروں کے تحت میں دیے گئے اور ان کی مدد کے لیے ایگزیکٹو کاؤنسلیں رکھی گئیں۔ نمبر 3، گورنمنٹ آف انڈیا کو اختیار دیا گیا کہ ان دوسرے صوبوں کے لیے جو لیفٹیننٹ گورنروں کے زیر انتظام تھے ایگزیکٹو کاؤنسلیں قائم کریں۔ صوبوں کی مجالس و ازمام قانون کی نشستوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ بڑے صوبوں کی کاؤنسلوں کے لیے جیسے مدراس، بمبئی، صوبہ جات متحدہ، آگرہ و اودھ زیادہ سے زیادہ 50 کی تعداد معین کی گئی، اور پنجاب اور برہما کے جیسے چھوٹے صوبوں کے لیے 30 نشستوں کی۔ سوائے بنگال اور برہما کے، مرکز کی طرز تمام صوبوں میں بھی مسلمانوں کی نشستوں کے لیے انتخاب جدا گانا تھا۔ منٹو مارلو اسکیم کی خصوصیت یہ تھی کہ مرکزی یعنی امپیریل کاؤنسل میں بائلان سرکاری ارکان کی اکثریت تھی۔ مگر صوبوں میں غیر سرکاری ممبران کی صوبوں میں غیر سرکاری ممبران کی اکثریت عملاً اس طرح باطل ہو جاتی تھی کہ غیر سرکاری ممبران میں ایک تعداد وہ ہوتی تھی جن کو گورنر نامزد کرتے تھے۔ یہ نامزد ممبر خواہ مخواہ سرکاری ممبروں کے ساتھ رائے دیتے تھے۔ اس طرح گورنمنٹ ہمیشہ اکثریت میں رہتی تھی۔ بنگال میں دوسری صورت تھی، وہاں کل 48 ممبروں میں سے 36 منتخب ممبر ہوتے تھے، لیکن ان برطانویوں کی بھی 4 نشستیں تھیں جنہوں نے بنگال میں سکونت اختیار کر لی تھی، یہ لازماً گورنمنٹ کی تائید کرتے تھے۔ اس سے بھی قطع نظر صوبوں کی کونسلوں کے اختیارات بہت محدود تھے۔ صوبوں کے نظم و انتظام اور بجٹ پر مرکزی گورنمنٹ کو پورا اختیار حاصل تھا۔ انتخابی حلقے چھوٹے چھوٹے اور مختلف تھے، جیسے ڈسٹرکٹ بورڈ، میونسپلٹیاں، بڑے شہروں کی میونسپل کارپوریشنیں اور میونسپلٹیاں اور بڑے زمیندار۔ مسلمانوں کے لیے رائے دہندے وہ تھے جن کے پاس ایک معین حد تک املاک تھی یا جن کو ایک معین درجے کی تعلیمی سند حاصل تھی۔ سن 1907 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کر کے انڈیا کونسل کی تعداد بجائے 12 ارکان کے 14 کر دی۔ اس سے یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ لارڈ مارلے نے انڈیا کونسل میں سید حسین بلگرامی اور کرشن گووند گپتا کا تقرر کر دیا، مگر وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ہندوستانی ایک ہی رہا جس پر مسلمانوں کو اعتراض تھا۔ منٹو مارلے اسکیم اصلاحات کی نئی قسط ضرور تھی، لیکن اس سے ہندوستان کے سیاسی مرتبے اور اختیار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کانگریسی لیڈروں نے پھر بھی حکومت برطانیہ کی تعریفیں کی اور کانگریس نے اپنے سن 1910 کے اجلاس میں، جس کے صدر مسٹر ویڈرن ہرن تھے، ایک ریزولوشن میں یہ فیصلہ کیا کہ گورنر جنرل کی خدمت میں اظہار شکر گزاری کے لیے ایڈریس پیش کریں۔ ہندو صرف ناخوش اس بات پر تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی رعایت اور ان کی بڑی طرفداری کی گئی ہے۔ منٹو مارلے اسکیم میں یقیناً مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق تو ملا، جس سے اس کی ضمانت ہو گئی کہ معینہ تعداد کے اندر مسلمانوں کے نمائندے مسلمان ہی ہوں گے اور وہی مسلمان جن پر مسلمانوں کو اعتماد ہو۔ نہ ہندو مسلمانوں کا حق نیابت غصب کر سکیں گے اور نہ ہی ایسے مسلمان منتخب ہو سکیں گے جو کونسل کی نشست کے لیے مسلمانوں کے حقوق و مفاد کا ہندوؤں سے سودا کریں۔ لیکن تمام صوبوں کی کونسلوں میں سیاسی اہمیت کی بنا پر اضافی نشستیں تک ہو جا، مسلمانوں کو اتنی نشستیں بھی نہیں دی گئیں جتنی پر بنائے اس تناسب آزادی ان کو ملنی چاہیے تھی۔ صوبہ متحدہ میں مسلمانوں کی آبادی 14% تھی، تمام منتخب ممبروں میں ان کو 8% نشستیں ملی۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی 54% سے زیادہ تھی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نشستوں کا تعین بھی نہیں تھا، مگر صوبائی کونسل کے 28 ارکان میں صرف 7 مسلمان تھے۔ بمبئی میں مسلمانوں کی آبادی 20.4% تھی، نشستیں ان کو 9.5% ملی۔ بہار اور اڑیسہ کی علیحدگی کے بعد جب مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ متحدہ صوبہ بنایا گیا تو اس میں مسلمانوں کی آبادی 52.6% تھی، مگر 1917 میں منتخب مسلمانوں کی نشستوں کا تناسب 10.6% تھا۔ مسلم لیگ کی عمر ابھی صرف 2 سال تھی، پھر بھی منٹو مارلے اسکیم کے سلسلے میں اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن تنسیخ تقسیم بنگال کو وہ نہ روک سکی۔ حکومت برطانیہ نے تقسیم بنگال کے متعلق مسلمانوں سے کیسے کیسے وعدے کیے، مگر اس کے باوجود دربار دہلی میں دسمبر 1911 خود شاہ انگلستان نے اس کی تنسیخ تقسیم بنگال کا اعلان کر دیا۔ انگریز ہندوؤں کے ایجیٹیشن سے مروب ہو گئے۔ باب نمبر 4، مسلمان داخلی اور خارجی سیاست کی الجھنوں میں۔ جنگ ترابس۔ سن 1912 میں اٹلی نے ترابس العرب پر حملہ کر دیا۔ ترابس سلطنت عثمانیہ کا دور افتادہ علاقہ تھا۔ اس کی حفاظت اور مدافعت اس وقت ترکیہ کے لیے دشوار تھی۔ ترک اگر خشکی سے اپنی فوج بھیجتے تو راستے میں مصر حائل تھا، جس پر انگریز قابض تھے۔ سمندر کا رستہ خود اٹلی کے بحری بیڑے نے روک رکھا تھا اور ترکوں کے پاس بحری طاقت نہیں تھی۔ انور پاشا شہید، جو اس وقت انور ہے، مشہور تھے، اپنے چند رفیق افسروں کو ساتھ لے کر کسی طرح ترابس پہنچے اور سنوسی قبائل کی تنظیم کر کے انہوں نے اٹلی سے جنگ کی۔ طرابلس کے مسلمانوں پر جب اٹلی کے مظالم کی رودادیں ہندوستان میں شائع ہوئیں اور کامریڈ الہلال اور زمیندار نے اس حادثے پر مضامین لکھے تو ہندوستان کے مسلمانوں میں سخت جوش پیدا ہو گیا۔ مجاہدین طرابلس کی امداد کے لیے چندے ہونے لگے۔ اٹلی کے مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس وقت ہندوستانی مسلمان عموماً ترکی ٹوپی پہنتے تھے اور یہ زیادہ تر اٹلی سے بن کر آتی تھیں۔ اٹلی کی جو ٹوپیاں سروں پر تھیں وہ جلا دی گئیں اور آئندہ ان کی خریداری بند کر دی گئی۔ ابھی طرابلس پر اٹلی سے جنگ جاری ہی تھی کہ بلقان کی ریاستوں نے متحد ہو کر ترکیہ پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ترکیہ اور اسلام کو یورپ کی سرزمین سے بالکل خارج کر دیا جائے۔ ترکیہ پر یہ حملے دھول یورپ کی سازش اور ترغیب سے ہوتے تھے اور برطانیہ بھی ان سازشوں میں شریک رہتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے ہند کو کسی یورپین دولت یا ریاست کے خلاف تو ترکوں کی تائید کر کے برطانیہ کی ناراضگی کا ہمیشہ اندیشہ رہتا تھا۔ سر سید کے آخری زمانے میں جب ترکیہ اور یونان کے درمیان جنگ ہوئی اور ہندوستانی مسلمان اس پر بروفاختہ ہوئے تو سر سید نے اس خوف سے کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، اس کے باوجود کہ ترکوں سے خود ان کو بڑی محبت تھی، اس جنگ میں مداخلت سے مسلمانوں کو روکا۔ مگر اب نواب وقار الملک مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ محمد علی اپنا کامریڈ نکال کر سیاست کے میدان میں آ چکے تھے اور زمانہ بھی کچھ بدلا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکوں کی تائید میں ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ جن لوگوں نے اس وقت کے حالات دیکھے ہیں اب بھی ان کے تصور سے ان کے دلوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اس ایجیٹیشن کا مرکز وہی علی گڑھ کالج تھا اور اس کا آنری سیکرٹری، اس کا لیڈر جو کچھ ہی عرصے قبل میکڈونلڈ کی اس دھمکی سے ڈر گیا تھا کہ کالج کی سرکاری امداد بند کر دی جائے گی، اس موقع پر ہندوستان کی انگریزی حکومت کو یہ اجازت دینی پڑی کہ مسلمانوں نے ہند ترکوں کی مالی مدد کریں۔ چنانچہ تمام ملک میں چندے ہوئے اور ترکوں کو روپیہ بھیجا گیا۔ یونیورسٹی فنڈ کا جو روپیہ تھا اس کے ترکی بانڈ خریدنے تک کا مسئلہ گفتگو میں آیا۔ مولانا محمد علی نے ایک طبی وفد کا انتظام کیا اور وہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کی سرکردگی میں بلقان گیا۔ علی گڑھ کالج کے کتنے طلبہ تھے اور ہندوستان کے کتنے مسلمان نوجوان جو والنٹیئر بن کر ترکوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر حکومت سے اس کی اجازت نہ ملنے کی توقع تھی۔ مسجد مچھلی بازار کانپور۔ کسی زمانے میں کانپور کے امال حکومت کو یہ ضروری معلوم ہوا کہ مسجد کا ایک حصہ منہدم کر کے سڑک سیدھی کر دیں۔ مسلمانوں کو یہ سخت ناگوار گزرا مگر پھر بھی انہدام عمل میں آ گیا۔ مسلمانوں کے ایک جلسہ احتجاج میں مولانا آزاد سبحانی مرحوم نے تقریر کی۔ وہ بڑے پر تاثیر مقرر تھے۔ مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ پولیس نے 13 اگست 1913 کو مسلمانوں کے مجمع پر گولی چلائی۔ کئی مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی۔ مولانا آزاد سبحانی اور کانپور کے دوسرے بااثر مسلمان گرفتار کر لیے گئے۔ اس واقعے سے تمام مسلم ہندوستان میں ایجیٹیشن پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مسجد اسی طرح قائم رہے جس طرح تھی۔ حکومت نے اس کو اپنے وقار کا معاملہ قرار دیا۔ مسلمانوں کا ایک وفد اس کے لیے انگلستان بھیجا گیا کہ حکومت برطانیہ کو مسلمانوں کا معاملہ سمجھائے۔ اس میں مولانا محمد علی اور مسٹر وزیر حسن، بعد میں جسٹس جو بنے تھے، وہ بھی گئے۔ مسلمانوں کے سخت ایجیٹیشن کے بعد یہ ہوا کہ لارڈ ہارڈنگ، وائس رائے اور سر علی امام لا ممبر کانپور آئے اور انہوں نے کسی طرح اس جھگڑے کا تصفیہ کیا۔ مسلمان اس سے مطمئن نہیں ہوئے اور ان کو حکومت کے خلاف شکایت پیدا ہو گئی۔ پہلی عالمگیر جنگ۔ جنگ بلقان ختم ہوئی کہ پہلی عالمگیر جنگ شروع ہو گئی اور ترک جرمنی کے حلیف بن کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ اب برطانیہ اور ترکیہ کے باہم حریف اور دشمن تھے۔ اس سے مسلمانان ہند بڑے اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ اس موقع پر لندن ٹائمز نے بعنوان ترکوں کی پسند ایک مضمون لکھا جس میں ترکوں کی بڑی توہین و تذلیل کی اور ان کو مشورہ دیا کہ کسی طرف سے جنگ میں شریک نہ ہوں۔ مولانا محمد علی نے اس کے جواب میں بڑا فاضلانہ مضمون لکھا جس میں ترکوں کو حق بجانب قرار دیا۔ اس کا عنوان بھی ترکوں کی پسند ہی تھا مگر اس وقت کے برطانیہ جنگ کی مشکلات میں گرفتار تھا اور جرمنی کے مقابلے میں اتحادیوں کی سخت تلفیات ہو رہی تھیں۔ محمد علی نے اپنی قومی اور ذاتی فیاضی کا اس طرح اظہار کیا جو مسلمانوں اور محمد علی کی شاعن شان تھا۔ انہوں نے لکھا، مراد امن کے زمانے میں طلب کی اور دی جاتی ہیں۔ ہم روسی بول نہیں ہیں، ہم کو رعایتیں نہیں چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کانگریس نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر بڑے مبالغے سے مطالبات کیے، مگر انگریزوں نے محمد علی اور مسلمانوں کی اس فیاضی اور حوصلہ مندی کا جواب فیاضی اور حوصلہ مندی سے نہیں دیا۔ انہوں نے کامریڈ کی اشاعت ہند کی محمد علی اور شوکت علی کو مہرولی میں نظر بند کر دیا۔ پھر لینس ڈان میں اس کے بعد نومبر 1915 چنڈواڑہ میں بلاخر اس قصور پر کہ وہاں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور اس کے افتتاحی جلسے میں تقریر کی، ان کو بیتول جیل میں بھیج دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ بعض دوسرے مسلمان لیڈر بھی اسی زمانے میں گرفتار کیے گئے۔ مولانا حسرت موہانی کو حکومت نے للت پور میں نظر بند کرنا چاہا، مگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور ان کو 2 سال قید سخت کی سزا دی گئی۔ جنگ عظیم اول 14 اگست 1914 کو شروع ہوئی تھی۔ ترکیہ اس میں 4 نومبر کو شریک ہوا۔ وائسرائے نے اپنے ایک بیان میں ترکیہ کے اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے بعد میں کہا، مجھ کو ملک معظم کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ عرب کے مقدس مقامات، عراق کے مقدس مقامات اور بندرگاہ جدہ بحری اور بری افواج کے حملے سے محفوظ رہیں گے، مگر سوائے اس صورت کے کہ ہندوستان کے حجاج اور زائرین کے معاملے میں مداخلت واقع ہو۔ نومبر 1914 کو مسٹر اسکوتھک وزیر اعظم برطانیہ نے اس اعلان کی توثیق کی۔ حکومت برطانیہ کی تحریک پر فرانس اور روس کی حکومتوں نے بھی ایسے ہی اعلانات کیے جن میں مسلمانوں کو اماکن مقدسہ کے تحفظ کا یقین دلایا گیا۔ مگر کیا مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا؟ نہیں، وہ سخت بے قرار تھے۔ مسلمان سپاہیوں کو انگریز بے تکلف ترکوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، اور مسلمان کا قتل کرنا ازرو شریعت اسلام میں حرام ہے اور دائمی جہنم کا موجب بھی۔ سلطان ترکیہ اس وقت تک خلیفہ تھا، اور خلیفۃ المسلمین کے مقابلے میں جنگ کرنا مسلمانوں کو بڑا شاق گزرا۔ پھر بھی جنگ کہاں کہاں نہیں ہوئی۔ انگریزوں ہی کی فوجیں عراق پر حملہ آور ہوئیں، انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور بیت المقدس فتح کیا۔ لائٹ جارج نے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ فلسطین اور بیت المقدس کی فتح پر ایک تقریر کی، جس کے ایک ایک لفظ سے یہ مترشی تھا وہ اس کو جنگ ہائے صلیبی کا انتقام سمجھ کر رہے ہیں۔ بے شک مکے اور مدینے میں انگریزی فوجیں نہیں گئیں، مگر یہاں عربوں اور ترکوں کی اس قدیم عداوت سے انگریزوں نے کام لیا جو محکومین کے دلوں میں خامخواہ حاکم قوم سے ہوتی ہے۔ حکومت برطانیہ نے شریف حسین سے یہ وعدہ کیا کہ جنگ کے بعد تمام عرب کو خود مختار دولت قرار دیا جائے گا اور ان کو اس کا بادشاہ۔ شریف حسن نے تو ترکوں کے خلاف بغاوت کی، اور کرنل لارنس اس بغاوت میں اس کے مشیر خاص تھے۔ اس باغیانہ جنگ سے مسلمانوں کا کوئی مقدس مقام محفوظ نہیں رہا۔ مسلمانوں نے ہند کو نہ ترکوں سے عشق تھا اور نہ عربوں سے عداوت تھی، ترک اور عرب دونوں ہی مسلمان تھے، اس لیے مسلمانوں نے ہند کو دونوں سے یکساں محبت تھی۔ مگر ان کو یہ ناگوار تھا کہ عربوں نے اس زمانے میں سلطان ترکیہ کے خلاف بغاوت کی جب وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مصروف جنگ تھے۔ مسلمانوں نے ہند کو یہ یقین تھا کہ عربوں کی اس بغاوت سے وہ سلطنت عثمانیہ تباہ ہو جائے گی، جس نے 600 برس یورپ کے مقابلے میں اسلام کی حفاظت کی تھی، اور عرب آزاد نہ ہوں گے۔ ان کی گردنوں میں بجائے ترکوں کے یورپین اقوام کی محکومیت کا توپ پڑ جائے گا۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان سخت تشویش میں مبتلا تھے، مگر حکومت کی شدید پابندیوں کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ہندوستان کی داخلی سیاست کی طرف اس وقت مسلمانوں کی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ مسٹر جنا، لیکن مسلمانوں میں مسٹر جنا بھی ایک ایسے تھے جن کو سلطنت عثمانیہ اور اماکن مقدسہ کی حفاظت کی فکر کسی سے کم نہیں تھی، مگر وہ ہر دشواری کی کلید اس کو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے وطن میں اختیار و اقتدار پہلے حاصل ہو۔ وہ مسلمانان ہند کی داخلی سیاست میں پورے انہماک کے ساتھ مصروف کار تھے۔ مسٹر جنا کو سیاست کا ذوق طبعی اور فطری تھا۔ 1893 میں جب وہ قانون کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے تو ان کی عمر صرف 17 سال تھی اور وہ وہاں 4 سال رہے۔ اس دوران میں دادا بھائی نورو جی نے، جو کانگریس کے بڑے ممتاز لیڈر تھے، سینٹرل فنسبری کے حلقہ انتخاب سے ہاؤس آف کامنس کی رکنیت کے لیے الیکشن لڑا۔ ان کے کارکن وہ نوجوان ہندوستانی بنے جو انگلستان میں زیر تعلیم تھے۔ کمسن جنا نے بھی اس تحریک میں شرکت کی، اور اس طرح کے نورو بھائی کہ دادا بھائی نورو جی نے ان کو لائق توجہ سمجھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ باعنوان سیاست پہلی بات جو مسٹر جنا کے کان میں پڑی وہ کانگریس کی تھی۔ مسٹر جنا بیرسٹری کی سند لے کر 1896 میں ہندوستان واپس آئے۔ ان کے لیے پہلا مرحلہ اپنے معاشی وسائل کی ترقی اور اس کا استحکام تھا۔ بڑی ہمت اور کمال خودداری کے ساتھ قانون کے پیشے میں انہوں نے اپنے لیے مقام پیدا کیا اور کانگریس ہی کے پلیٹ فارم سے ملک کی سیاسی خدمت شروع کر دی۔ 1906 کے اجلاس کانگریس میں دادا بھائی نورو جی صدر تھے اور مسٹر جنا ان کے پرائیویٹ سیکرٹری۔ اس کے بعد مسٹر جنا نے بڑی تیزی سے کانگریس کے حلقوں میں ترقی کی اور مرتبہ امتیاز حاصل کر لیا۔ تلک، دادا بھائی نورو جی، گھوکلے، سر فیروز شاہ مہتا وغیرہ کی صحبتوں میں وہ جونیئر ضرور تھے مگر ابھرتے ہوئے لیڈر تھے۔ کانگریس کے لیڈروں میں مسٹر جنا کو کھوکھلے کی روش سب سے زیادہ پسند تھی، کیونکہ ان کے مزاج میں اعتدال، معقولیت اور رواداری تھی۔ 1919 میں مسٹر جنا مسلمانوں نے بمبئی کے نمائندے کی حیثیت سے سپریم لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ ابتدا سے ہی جہاں ان کی عظیم صلاحیتوں کا اظہار ہونے لگا، وہاں انہوں نے بڑی جرت اور جسارت سے ہندوستانیوں کی ترجمانی کی۔ نیٹلی کی انچرڈ لیبر کے ریزولوشن پر کونسل کے آغاز میں ہی صدر کونسل لارڈ منٹو وائس رائے ہند سے اس پر ان کی بحث ہو گئی کہ انہوں نے جنوبی افریقہ کی حکومت کو ظالمانہ کیوں کہہ دیا۔ پھر پولیس کے انتظام، ابتدائی تعلیم کے مسودہ قانون، شادی کے مسودہ قانون، انڈین ایکسٹرا ایڈیشن ہل اور مسودہ ترمیم قانون تعزیرات ہند پر انہوں نے جو پرزور تقریریں کی، ان سے مسٹر جنا کی دستوری قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا۔ 1913 میں لارڈ ہارڈنگ نے کسی وجہ سے مسٹر جنا کو دوسری میعاد کے لیے کونسل کا رکن منتخب کیا کہ وہ اس مشہور مسودہ قانون کو کونسل میں آگے بڑھائیں جو وقف کو ازدو قانون جائز قرار دینے کے لیے مسلم لیگ کی خواہش پر خود مسٹر جنا نے پیش کیا تھا۔ مسٹر جنا نے ایسی خوبی سے یہ مسودہ پیش کیا اور ایسی قابلیت سے اسے منظور کرایا کہ سب نے اس کی تعریف کی۔ کسی غیر سرکاری ممبر کی طرف سے کونسل میں یہ پہلا مسودہ قانون تھا۔ مسلمانوں کو اس سے بڑا نفع پہنچا اور ان کی نظر میں مسٹر جنا کی بڑی وقت بڑھی۔ منٹو مارلے اسکیم میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملنے کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اسے رفع کرنے کے لیے پہلی مرتبہ سر ولیم ویڈربرن کی ہدایت پر، جو کانگریس کے اجلاس الہ آباد میں 1910 میں کے صدر تھے، الہ آباد میں ہندو اور مسلمان لیڈروں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ مسٹر جنا کو یہ خیال بڑا عزیز تھا کہ یہ دونوں قومیں ایک متمع نظر پر متحد ہوں، لہٰذا وہ اس کوشش میں بڑے سرگرم تھے۔ بالآخر ہندو لیڈروں کی حد سے گزری ہوئی حرص اور اس میں معنی آئی اور کانفرنس ناکام ہو گئی، مگر پھر بھی یہی کانفرنس ہندوستان کی دو بڑی قوموں کے درمیان اتحاد کے لیے آئندہ کوششوں کی تمہید بنی۔ یہاں پر پارٹ 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیے۔